بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرالدین ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق تعالی نے ارشاد فرمایا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. سب سے پہلی نصیحت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ فرمائی، اے میرے بندوں، انی حرمت الظلم علی نفسی، بے شک میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے. حق تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، لا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا، وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وجعلته بینکم محرما، اور اس ظلم کو میں نے تم پر بھی حرام قرار دیا. اللہ کیا کہتے ہیں، ظلم کو میں نے اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا اور تم پر بھی حرام قرار دیا. فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. دیکھیے اللہ تعالی اور بندے کے تعلقات دو قسم کے ہیں، ایک ہے فضل، اس کے معنی ہے احسان کرنا. یا تو اللہ اپنے بندوں پر احسان کرے گا، تو جن بندوں پر اللہ احسان کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے. تو انسان جنت میں جائے گا اللہ کے فضل کی بنیاد پر، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر، صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں. ہمیں یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہمارا عمل ہی ہمارے نجات کے لیے کافی ہے. جب تک کہ ان نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو، ہم صرف اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب صحابہ نے پوچھا تھا آپ نے اپنے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر میں جاؤں گا. تو جب تک اللہ کا فضل اور احسان شامل حال نہ ہو، کوئی بندہ جنت میں جا نہیں سکتا. اور اللہ کے فضل اور احسان کو کھینچنے والی چیز ایمان اور یہ نیک اعمال ہیں. لہذا ان نیک اعمال پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ان نیک اعمال کے ساتھ اللہ کے فضل کی امید بھی رکھیں اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال بھی کریں، دعا بھی کریں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ اور بندوں کے درمیان تعلقات کی دوسری قسم ہے عدل. عدل کے معنی ہے انصاف. جہنمی جہنم میں جائیں گے تو اللہ کی عدل کی بنیاد پر جائیں گے، ظلم کی بنیاد پر نہیں جائیں گے. کوئی نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا تو ان پر ظلم ہوا ہے. وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا، رتی برابر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، ظلم بالکل نہیں کرتا. تو جہنمی جہنم میں جو جائیں گے وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے ان بندوں پر عدل ہوگا، انصاف ہوگا. انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اور جنت اور جہنم کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ جو زندگی ہے ختم ہوگی. اس سے پہلے جو عہد الست کی زندگی تھی، اس میں اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، وہ بھی ختم ہو گئی. عہد الست اور دنیا میں آنے سے پہلے کی جو زندگی تھی، اس میں انسان کا وجود نہیں تھا، وہ زندگی بھی گزر گئی. اس کے بعد جو زندگی آئے گی، برزخ کی زندگی، وہ زندگی بھی گزر جائے گی. اس کے بعد جو قیامت کا دن ہوگا، وہ دن بھی گزر جائے گا. لیکن اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، جو آخری زندگی ہے، جنت یا جہنم کا جب فیصلہ ہوگا، وہ ہمیشہ کی زندگی. جنتی جب جنت میں سب چلے جائیں گے اور سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا، اے جہنمیوں تمہیں ہمیشہ اب جہنم میں رہنا ہے، اور اے جنتیوں ہمیشہ اب تمہیں جنت میں رہنا ہے. وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیاب وہی ہوگا جو اس زندگی میں اس زندگی کی تیاری کرے. اور اگر خدا نخواستہ اس زندگی کو ہم نے گنوا دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو کل انسان خون کے آنسو روئے گا، پیپ کے آنسو روئے گا، لیکن اس کو رونا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. وہ تو یہ تمنا کرے گا کہ میرے مجھ کو اے اللہ عذاب سے بچانے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے جہنم سے بچا. ظاہر ہے کہ انسان کی یہ تمنا رہے گی, یہ تمنا پوری نہیں ہوگی. انسان تمنا کرے گا کاش میں پیدا نہ ہوتا, کہے گا اللہ مجھے لوٹا دے, اب نہیں, وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ہم لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے, کروڑوں انسانوں کا وقت ختم ہو چکا, وہ شہر خموشہ میں ہمیشہ کے لیے سو رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے. اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمیں اس گھر کی تیاری کرنی ہے. عقل مند انسان تو وہی ہے. تو بات ہو رہی تھی عدل کی, اللہ کا انصاف. جہاں تک ظلم کا تعلق ہے, اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے بندوں پر بھی حرام قرار دیا کہ اے بندو آپس میں تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. شوہر بیوی پر ظلم نہ کرے, بیوی شوہر پر ظلم نہ کرے, ماں باپ اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں اور بچے اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کریں, بڑے اپنے چھوٹوں پر ظلم نہ کریں اور چھوٹے اپنے بڑوں پر ظلم نہ کریں, طاقتور کمزوروں پر ظلم نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کرنا حرام ہے اور اس کا نتیجہ آخرت میں تاریکیوں کی شکل میں سامنے آئے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن انسان کے لیے تاریکیوں کا سبب ہوگا, اور ظلم کا انجام برا ہوتا ہے, آخرت میں بھی برا ہے اور دنیا میں مرنے سے پہلے ہی کبھی کبھار آدمی اس ظلم کے انجام کو بھگت لیتا ہے, اور اس کا اثر انسانوں کے معاشرے پر بھی پڑتا ہے. حتیٰ کہ جنگل میں رہنے والے مخلوق یعنی پرندوں اور چرند پر پڑتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ظلم عام ہو رہا ہے. مارنا یہ بھی ظلم ہے, گالی گلوچ کرنا یہ بھی ظلم ہے, حقوق کو دبائے رکھنا یہ بھی ظلم ہے, مال کو ہڑپ کر جانا یہ بھی ظلم ہے, وراثت کو دبا دینا یہ بھی ظلم ہے. ظلم کی مختلف قسمیں ہیں, سود کھانا سود دینا یہ بھی ظلم ہے. لہذا یہ ظلم حرام ہے اور اللہ نے اس کو ہم پر حرام قرار دیا ہے, اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. ہم دوسروں پر ظلم کریں گے تو کل ہم پر کوئی ظلم کرے گا, یہ اصول ہے. آپ کے گھر میں بہو ہے اور آپ اپنی بہو پر ظلم کر رہے ہیں, آپ اپنی بہو کو مار رہے ہیں, آپ اپنی بہو کو گالی دے رہے ہیں, آپ اپنی بہو کو گھر کی نوکرانی سمجھ رہے ہیں, یاد رکھیے جب آپ کی بیٹی دوسروں کے گھر میں بہو بنے گی, آپ اپنی بہو کے ساتھ جو سلوک کریں گے آپ کی بیٹی کے ساتھ دوسروں کے گھروں میں وہی سلوک کیا جائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو مارا جائے تو آپ اپنے بہو کو ماریے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو گالیاں دی جائیں, آپ کی بیٹیوں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جائے تو آپ اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک کیجیے. کیا آپ تیار ہیں کہ آپ کی گھر کی بیٹی کے ساتھ جس کو آپ نے پالا پوسا اور جس کے لیے آپ نے ناز نخرے برداشت کیے, جس نے آپ کی جوانیوں کو آپ نے اس کے لیے اپنی جوانی کی قربانیوں کو لگایا, اس بیٹی کو جب آپ دوسروں کے گھر بھیجیں گے تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ اپنے گھر میں آنے والی بہو کے ساتھ کر رہے ہیں. نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ اپنی بیویوں پر ظلم نہ کریں, پیار محبت سے رہیں, ہاتھ نہ اٹھائیں. آج ہاتھ اٹھائیں گے کل آپ پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا. آپ یہ نہ سمجھے یہ اندھیر نگری نہیں ہے, اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالی پکڑ پر آئے فوراً بھی پکڑ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ ڈھیل دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پار ہو گئے یا ہم بچ گئے. ظلم سے بچنا ہے, خاص کر کے معاشرتی ظلم. ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن میں جو ظلم ہوتا ہے اس سے بچیں. آپس میں بندوں کے تعلقات تین قسم کے ہیں, اللہ اور بندے کے تعلقات دو قسم کے ہیں, بندوں کے آپسی تعلقات تین قسم کے ہیں. ایک ہے فضل احسان کرتا ہے, ایک ہے عدل انصاف کرتا ہے, ایک ہے ظلم کہ آدمی ظلم کرتا ہے. اس کی میں آسان سی مثال دے کر بات سمجھتا آتا ہوں. آپ نے مجھے 10 روپیہ دیا, میں نے آپ کو 10 روپیہ دیا, یہ انصاف ہے. آپ نے مجھے بطور قرض 10 روپیہ دیے, میں 8 روپے دیتا ہوں, 2 روپے دینے سے انکار کر رہا ہوں, یہ ظلم ہے. یا میں آپ کو 10 دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, یہ بھی ظلم ہے. آپ نے مجھے 10 روپے قرض کے طور پر دیے، میں اپنی خوشی سے 12 روپے دے رہا ہوں، یہ احسان ہے، فضل ہے، میں آپ پر احسان کر رہا ہوں، 12 وہ لوٹو. آپ نے مجھے 10 روپے دیے اس شرط پر کہ لوٹائیں گے 12، یہ ظلم ہے، کیونکہ اسی کا نام ہے سود. آپ قرض دے رہے ہیں 10 روپے اور 12 روپے واپس مانگ رہے ہیں، تو یہ 2 روپیہ سود کھا رہے ہیں، اور سود کھانا حرام ہے. سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، وہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. تو انسانوں کے آپسی تعلقات 3 قسم کے ہیں، فضل، عدل یا ظلم. تو ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنا چاہیے، یا تو احسان کریں، یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، اور کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انصاف کریں. اور تیسرا درجہ جو کہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے اور جو حرام ہے، وہ ہے ظلم، اس سے بچنے کی کوشش کریں. تو یہ پہلی نصیحت تھی، یہ پہلا پیغام تھا اس حدیث میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام. دوسرا پیغام، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہو، بجز ان کے جن کو میں ہدایت دوں، لہذا تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. روزانہ ہدایت کی دعا مانگنا ہم پر 17 مرتبہ فرض ہے. آپ سوچیں گے کیسے؟ دیکھیے، آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض ہیں، فجر 2، ظہر 4، 6، عصر 4، 10، مغرب 3، 13، عشاء 4، 17، تو یہ 17 رکعتیں فرض ہیں. تو 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی فرض ہے. تو ہر سورہ فاتحہ میں بندہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. روزانہ 17 مرتبہ بندہ اللہ سے ہدایت طلب کر رہا ہے. تو آپ سوچئے، ہدایت کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اپنے محبوب پیغمبر سے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے، اور گمراہی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دونوں کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم غلام اور اس کے بندے ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا. اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے ہدایت کو طلب کرتے رہیں، اور صراط مستقیم پر رہنے کی کوشش کریں، وہ زندگی کو اختیار کریں جس زندگی کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس سے مراد ہے اسلام کا طریقہ. اللہ کی قسم، اسلام میں ہی کامیابی ہے، باقی کسی دین میں کامیابی نہیں ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. مہما ابتغی العزت بغیره اذلنا اللہ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں، کسی دوسرے طریقے میں، کسی دوسرے سویلائزیشن میں، کسی دوسری تہذیب میں عزت کو تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کرے گا. صحابہ رضی اللہ عنہم میں صرف 35 سال کے عرصے میں تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی، اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ صحابہ مکمل اسلام کے عملی ترجمان تھے، اسلام پر مکمل عمل کرنے والی جماعت اس دھرتی پر صحابہ اکرام کی جماعت تھی، جنہوں نے اسلام کے کامل اور مکمل نمونہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا. حق تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور کہا، آمنوا کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کا ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر انہوں نے اس طرح ایمان قبول کیا جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہے. اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، وہ ہدایت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. کوئی کرکٹر، کوئی ایکٹر، اور کوئی فلم اسٹار، یا کوئی اور شخصیت یا سیاستدان ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، نمونہ نہیں ہے. ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے صحابہ ہیں. انہی کے طریقے پر چل کر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، لہذا اس کے طریقے پر چلنا، اور اللہ سے ہدایت کو طلب کرنا، اور صراط مستقیم کو اپنی زندگی پر نافذ کر کے اپنے بچوں میں آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں موت تک پورے دین پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور موت تک اللہ تعالی اخلاص اور استقامت کے ساتھ اس صراط مستقیم کو, اس اسلام کی دعوت کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ دونوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف اور اس دین کی طرف بلائیں. اللہ تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اور بھی بہت سارے احکامات اور پیغامات اور وصیتیں اور نصیحتیں ہیں اللہ کی طرف سے اس حدیث میں, جس کے تفصیلات سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے مطلع کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ پورے دین پر عمل کرنے اور اس کی طرف دوسروں کو بلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.